वाशिंगटन।
और सामिन, इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने खत्म को पहुंचता है। असद हसन को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस रात के 9, भारत में 9:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। काबुल की एक मस्जिद में जुम्मे की सहपहर होने वाले धमाके में एक मुमताज मजहबी आलिम मौलवी अजीजुल्ला मुफलेह जाँ बहक हो गए हैं। उनके साथ 3 दूसरे नमाजी भी जाँ बहक हुए। वजारत दाखिला के एक तर्जमान तारिक आरियान ने सहाफियों को बताया है कि मुतअद्दिद अफराद धमाके में जख्मी हुए हैं। 10 दिनों के दौरान मजहबी उलमा पर यह दूसरा हमला है। 2 जून को मौलवी अयास न्याजी वजीर मोहम्मद अकबर खान मस्जिद में किए गए एक ऐसे ही हमले में जाँ बहक हो गए थे। अभी तक किसी ग्रुप ने मौलवी मुफलेह पर हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अफगानिस्तान से मुलिका खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिले शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दी और तशद्दुद के 2 वाकयात में एक एहलकार जाँ बहक हो गया, जबकि सड़क किनारे एक चौकी को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान से मुलिका जिले टांग में होने वाली पुलिस कार्रवाई में पिछले मार्च में एक आला फौजी अहदेदार पर हमला और कत्ल करने वाले मुबैना दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है। शिमाली वजीरिस्तान में पिछले कई हफ्तों से दहशतगर्दी और तशद्दुद के वाकयात तवातुर से होते रहते हैं। आम लोगों और सरकर्दा कबायली रहनुमाओं के अलावा ईद उल फितर के मौके पर इस्लामाबाद में तैनात एक सिविल इंतजामी अफसर को भी नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। अमरीकी महकमे खारजा ने कलदम तंजीम जमात उद्दावा के 4 करीबी साथियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई का खैर मकदम करते हुए कहा है कि ये पाकिस्तानी हुकूमत का अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने की वाज़ेह पॉलिसी का इजहार है। तज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत पर आलमी बिरादरी और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बहुत दबाव है, जिसके बाइस पाकिस्तान को अपनी पॉलिसियों में तब्दीली करना पड़ी है। अमरीका में कई हफ्तों से जारी एहतजाजी मुजाहरों के बाद सदर ट्रंप ने वादा किया है कि उनकी इंतजामिया मुल्क में अकलियती बरादरियों की माशी तरक्की को फ़ाल तरीके से फ़रोग देगी और इन बरादरियों में अदम मसावात और सेहत के मसाइल का खात्मा करेगी। वाइट हाउस ने इस मंसूबे की तफसीलात नहीं बताई हैं, ताहम उसका कहना है कि यह 4 निकाती मंसूबे का हिस्सा होगा, जिसकी बुनियाद इंसाफ, सलामती, मवाक़े की फराहमी और एहतराम को मुस्तहकम करने पर होगी। सदर ट्रंप ने जुमेरात के रोज़ टेक्सास के शहर ह्यूस्टन के एक चर्च में रंगो नस्ल और पुलिस के निज़ाम पर तकरीर करते हुए कहा कि इस मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर वह पुलिस की तरफ से ताकत के इस्तेमाल के हवाले से पेशावराना मेयार अपनाने के सिलसिले में एक इंतजामी हुक्मनामे पर दस्तखत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें नस्ल परस्ती या तासुब जो किसी भी अंदाज में जाहिर हो उसके खिलाफ मिलकर काम करना होगा। ताहम हम लाखों करोड़ों लोगों को गलत तौर पर नस्ल परस्त करार देकर यह मकसद हासिल नहीं कर सकते। सदर ट्रंप ने अपने एक सबका बयान में होने वाली तनकीद को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कानून नाफिज करने वालों को सड़कों पर जारी मुजाहरों को कंट्रोल करना होगा। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। अमरीका में जॉर्ज फ्लाइट की हलाकत के बाद होने वाले मुजाहरों के बाद सियासी गर्मागर्मी भी उरूज पर है। अपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक पार्टी सूरत हाल में खराबी का जिम्मेदार सदर ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना बयानों को करार दे रही है। अलबत्ता हुक्मरान जमात रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा इस मामले पर मोहतात रद्द अमल दे रहे हैं। सदर ट्रंप पर भी ये इल्जाम लगता रहा है कि वो नस्ली तासुब को हवा देकर दाएं बाजू के वोटर्स को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात के रोज़ एक इंतजामी हुक्मनामे में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के उन मुलाजमीन पर पाबंदियां आयद कर दी हैं जो ये तहकीकात कर रहे थे कि आया अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। अमरीकी इंतजामिया के अहदेदारों ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए रूस पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने अपने मकासद की तकमील के लिए हेग में कायम ट्राइब्यूनल से साज पास की, जिसने अमरीका की हाकमियत और खुद मुख्तारी को चैलेंज किया है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने ऐलान करते हुए कहा कि हम एक जाली अदालत की जानिब से अपने लोगों को खतरे में डालने पर खामोश नहीं रह सकते। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि तालिबान के मजीद 2000 कैदियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा, जिसके बाद बैनल अफगान मुजाकरात की राह हमवार हो सकेगी। इन ख्यालात का इजहार सदर गनी ने जुमेरात को वॉशिंगटन DC में कायम अमरीकी थिंक टैंक से एक वीडियो खिताब में किया। खबरें खत्म हुईं।
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستان میں بجٹ کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ کے ساتھ جسے آپ کے لیے مدثر منظر نے تیار کیا ہے.
پاکستان کا سالانہ بجٹ 2020-2021 دنیا کے بہت سے دیگر ممالک کی طرح کرونا وائرس سے متاثرہ ایک ایسے ملک کا بجٹ ہے جس کی معیشت کرونا وائرس کی وبا سے بری طرح متاثر ہوئی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو اپنے آداب پورے کرنے سے زیادہ عام آدمی کی مدد کے منصوبوں پر خرچ کرنا پڑا ہے. گزشتہ بجٹ میں بھی حکومت مشکل میں نظر آئی تھی اور پاکستان کی فوج نے اپنے بجٹ میں کمی کی پیشکش کی تھی جو اس مرتبہ بھی پاکستان کے دفاعی بجٹ میں موجود ہے. پاکستان میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایشیا اسٹڈیز کے ڈائریکٹر شکیل احمد رامی کہتے ہیں کہ گزشتہ ایک سال کے دوران خطے میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کے پیش نظر اگر پاکستان اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرے تو بھی حیرت نہیں ہونی چاہیے. تاہم انہوں نے کہا کہ ہمارا دفاعی بجٹ سیلف ڈیفنس کا بجٹ ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں دفاع کا بجٹ.
ہمارا سیلف ڈیفنس کا بجٹ ہے، یعنی کہ اگر ہم دیکھا جائے تو ہماری جو موسٹلی ہوتا ہے ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے خطرات کیا کیا ہیں، ریجنل کی جو ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہیں اسی کو مدد رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. اس لیے میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا تو سیلف ڈیفنس کا ہے، جو جس طرح کے ریئل ٹائم میں ایکسپینڈیچرز دیے جائیں، جس طرح کی دنیا جو ہمارے جو ہمسائے کر رہے ہیں یا دنیا ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ ایک بڑھ رہا ہے کہ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ڈیفینس ایکسپینڈیچرز کا، اس حساب سے تو ہمارا کچھ بھی بجٹ نہیں ہے یا ہمارا اس حساب سے ہم اس ٹرینڈ کو فالو نہیں کر رہے ہیں. مگر منیمم ہمیں سسٹین کرنا پڑتا ہے جو ہمارے تھریٹس کی لیول ہے ہمارے ریجن میں.
پاکستان میں دفاعی تجزیے کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کہتے ہیں ملکی افواج کو ملکی مشکلات کا پورا احساس ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ بھی بجٹ میں کمی سے اتفاق کیا گیا ہے. حالانکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہونے کی وجہ سے جو کٹوتی گزشتہ برس 23% تھی وہ اب بڑھ کر 30-35% ہو جائے گی.
اصل جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی یا باقی فورسز جو ہیں وہ اپنے ملک کی جو اس وقت ڈیفیکلٹیز ہیں، جو اکنامک پرابلمز ہیں بڑی سیریس، وہ اس کو اگنور نہیں کرنا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ پہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے. اب یعنی یہ والنٹریلی کیا تھا پہلے بھی اور اب بھی. اس وقت آپ دیکھیے کہ پولیس کی کوئی کٹوتی نہ ہوئی، ہمارے انٹیریئر منسٹری کی کوئی کٹوتی نہیں ہوئی، ہیلتھ منسٹری کی کسی، سب کے بجٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بڑے تھے، لیکن پاکستان آرمی نے خود بخود کم کیا تھا.
اقتصادی ماہر اور کنسلٹنٹ کیسر بنگالی کہتے ہیں کہ فوج کی جانب سے اپنے بجٹ میں کمی کی بات کو گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے.
جب فوج جب کہتی ہے کہ ہم اپنا اخراجات کم کر رہے ہیں، اس کو ذرا تھوڑا بیہائنڈ دی ایگریگیٹس دیکھنے کی ضرورت ہے. سم ویئر ان دی 1990s دو چیزیں ہوئی. ایک جو فوج کا ایجوکیشن بجٹ تھا، جو انڈر ملٹری ایکسپینڈیچر آتا تھا، ان کا ایک ایجوکیشن کور ہے، اس کا کچھ حصہ انہوں نے فیڈرل ایجوکیشن بجٹ میں ڈال دیا ڈیفینس سے نکال کے. وہ شو ہوا کہ جی فوج کا ایکسپینڈیچر کم ہے. پھر جو ملٹری پینشنز ہیں جو بہت بڑا ہے کمپیئر ٹو سویلین پینشن، اٹ از ہیوج، وہ پہلے ڈیفینس میں آتا تھا، اب وہ فائنینس منسٹری کے اندر آ گیا. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم نے اپنے اخراجات کم کیے ہیں. تو یہ جب فوج کہتی ہے کہ ہم نے ایکسپینڈیچر کم کیا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جا کے کہ کون بیہائنڈ دا فائنل نمبر آف ڈیفینس ایکسپینڈیچر، اس کا بیک اپ کیا ہے اور کیا چیز کہاں شفٹنگ ہوئی ہے.
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فوج پر اخراجات کا ایک وسیع سلسلہ ہے جسے کم ہونا چاہیے.
لاہور سے آپ اسلام آباد جائے اور آگے پھر پشاور جائے، وچ از دا گرینڈ ٹرنک روڈ کہلاتا ہے، جی ٹی روڈ، صرف جی ٹی روڈ پہ ہر 25 میل کے بعد ایک کنٹونمنٹ ہے. یہ کنٹونمنٹ بنے تھے انگریزوں کے زمانے میں 19th century میں، جب روس سے خطرہ تھا ایک انویژن کا. اب تو ماسکو تک دوستانہ ممالک ہے، ان کی کیا ضرورت ہے، ان کو میرا خیال ہے 2/3 تو اس میں بند ہو جانے چاہیے. اسی طرح کوسٹ گارڈ کے ہر ملک میں کوسٹ گارڈ ہوتا ہے، ہمارے یہاں کوسٹ گارڈ کے ساتھ ساتھ ایک میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی بھی ہے، ایک ہی کام دو ادارے کر رہے ہیں. پھر ہم اپنا جو ہمارا جنرل ہیڈ کوارٹرز ہے ملٹری کا وہ راول پنڈی میں ہے، وچ از اے ٹوئن سٹی ٹو اسلام آباد، یہ شفٹ کر رہے ہیں اسلام آباد. اربوں روپے خرچ ہوں گے، کام چل رہا ہے اس وقت، کام شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کی کوئی سیکورٹی ڈائمینشن تو نظر نہیں آتی ہے کہ ملک جی ایچ کیو پنڈی کے بجائے 15 کلومیٹر شفٹ کر جائے گا اسلام آباد میں تو ملک کی سلامتی بڑھ جائے گی. یہ بہت سارے اخراجات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ختم کرنے کی ضرورت ہے.
پاکستان میں فوجی افسروں کو سول عہدوں پر تعینات کیے جانے کی روایت رہی ہے، موجودہ حکومت نے بھی بعض اہم عہدوں پر فوجی ماہرین تعینات کیے ہیں. اس بارے میں جنرل شعیب کا کہنا ہے کہ اگر فوج کے ریٹائرڈ افسر یہ قابلیت رکھتے ہیں کہ وہ سول عہدوں پر خدمات انجام دے سکیں تو اس میں کیا حرج ہے؟
نہیں اتنا نہیں، بات یہ ہے کہ یہ ایشو آج کل بڑا اچھالا گیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی ریٹائرڈ آدمی ہے وہ پینشنر ہے اور پینشن لیتا ہے، لیکن وہ اگر کوئی تنخواہ لے تو پینشن اس کی بند کر دی جاتی ہے، سو وہ ایک طرف سے پیسے لے گا. لہٰذا گورنمنٹ کو یہ سوٹ کرتا ہے، گورنمنٹ کو اس میں بچت ہوتی ہے کہ وہ اس کو اتنے ہی، اگر اس کی 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ پینشن ہے تو ادھر سے اگر اس کو 4 دے رہے تو حقیقتاً اس کو 2 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، کیونکہ اس کی وہ پینشن ختم ہو جاتی ہے. تو پیسے کے نقطہ نگاہ سے تو گورنمنٹ کو اس میں فائدہ رہتا ہے، ورنہ گورنمنٹ اگر ایک انڈیپینڈنٹ لگائے آدمی تو یہ پینشنر تو پینشن لیتا رہے گا، اس کو جو دوسرا لگایا جائے گا اس کو پوری تنخواہ دینی پڑے گی. تو ایک ریٹائرڈ آفیسر کو لینے کا گورنمنٹ کو فائنینشلی تو ہمیشہ فائدہ رہتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ان لوگوں کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ کیا امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی کتنے سینئر جنرلز ہیں جن کو لگایا ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی کام کرتے رہے ہیں، ان کے وہ سی آئی اے کے ہیڈ بھی لگے رہے ہیں، یعنی مختلف جگہوں پہ ان کو امپلائی کیا جاتا ہے، ان کی اپنی کمپیٹنس دیکھ کے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک اکنامک فیکٹر بھی ہے، پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کی ایک اپنا ڈسپلن ہے جو بہتر طریقے سے ڈیلیور کرتے ہیں. تو یہ حکومتوں کو فائدہ لینا چاہیے. ابھی میں آپ کو بتاؤں، وابڈا کے چیئرمین ہے، ہیز اے ریٹائرڈ آفیسر، ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل ہے، لیکن یہ میاں نواز شریف نے لگایا تھا اور جی ایچ کیو سے پوچھا بھی نہیں، اس کے جی ایچ کیو سے کلیئرنس بھی نہیں ہوئی تھی. خدا جانے ان کا کیا واسطہ تھا، کوئی سے اس کو پرسنلی انہوں نے کہیں دیکھا ہوا تھا کام میں. بہرحال وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہا آفیسر، بہت اچھا. یہ میرا خیال ہے 7.5 سال کے بعد ایک آفیسر ہے جو لگا وہاں پہ، اور ابھی ڈیمس وغیرہ ہمارے بننے شروع ہوئے، ورنہ تو ڈیمس کا معاملہ بڑا کٹائی میں پڑا ہوا تھا، بنتے ہی نہیں تھے. اسی طرح انہوں نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگائے تھے نواز شریف صاحب نے، ناصر خان ججوا، لیفٹنٹ جنرل ناصر خان ججوا، وہ بھی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد آ گئے، اور ان کا بھی کوئی جی ایچ کیو نے نام نہیں دیا تھا، کوئی کلیئرنس نہیں ہوئی تھی، یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی اپنی چوائس تھی. تو اس طرح یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کوئی آپ کو سوٹیبل. اب انہوں نے عمران خان نے کیا کیا ہے، 2 جگہ پہ لوگ لیے ہیں، ایک انہوں نے یہ آسم سلیم باجوا کو لیا ہے جو کہ کوآرڈینیٹنگ ہیڈ کوارٹر جو ہے ہمارا سی پیک کا، اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، ہی از جسٹ اے کوآرڈینیٹر، اور دوسرا ان کے نیچے سیکورٹی ہے، اور سیکورٹی جو ہے وہ اس کی گارنٹی پاکستان آرمی نے دی ہوئی ہے چائنا کو، یعنی چائنا کے ساتھ یہ کنڈیشن تھی کہ پاکستان آرمی اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری لے. تو وہاں پہ ایک ریٹائرڈ آفیسر کو رکھا گیا اس وجہ سے کہ وہ سیکورٹی والے ایلیمنٹس اس کے نیچے ہیں، وہ تینوں سروسز کے، ایئر فورس کا بھی اس میں ایلیمنٹ ہے، گوادر پورٹ کے لیے نیوی کا ایلیمنٹ ہے، اور لینڈ روٹ کے لیے آرمی کا ایلیمنٹ ہے جو ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ یہ کمپوننٹ یا ایلیمنٹس ایسے موجود ہیں، سیکورٹی ایلیمنٹس وغیرہ، جن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہاؤسنگ کا جو گورنمنٹ نے بنایا ایک، اس نے ایک لیفٹنٹ جنرل لیا ہے، اور ایک آدھ اور ابھی اس کو اسسٹنٹ میجر جنرل کے طور پہ دیا گیا ہے.
ان کا کہنا تھا کہ یہ فوجی ماہرین جب بھی کسی سول عہدے پر تعینات کیے گئے انہوں نے اپنی قابلیت سے اس شعبے کو ترقی دی. انہوں نے ماضی میں پاکستان سٹیل ملز اور پی آئی اے میں فوجی افسروں کی بہتر کارکردگی کی مثال دی.
یہ پی آئی اے کا ہے، پی آئی اے کا ایک ایئر فورس کا آفیسر لگے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پی آئی اے بڑی تباہ حال ہے اور اس کو بڑا لوگوں نے کھایا. اب ایئر فورس کا آفیسر ہے وہ بھی ایک تنخواہ لے رہا ہے، سرونگ آفیسر، وہ موسٹ پرابلی یا پی آئی اے سے لے رہا ہے یا وہ ادھر سے لے رہا ہے، کیونکہ ایک پے ملتی ہے اس کو ایئر فورس سے. اب ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایئر مارشل نور خان تھے جنہوں نے پی آئی اے سنبھالی، اور وہ 4-1 سال رہے، اور صرف وہی وقت تھا جب پی آئی اے دنیا کی صف اول کی 4-5 ایئر لائنز میں شامل ہوئی. اس وقت ہم نے ایمریٹ بھی بنا کے دی جو آج ایمریٹ دنیا کی ٹاپ کی ایک ایئر لائن تھی اور بہت ساری ایئر لائنز. تو ہمارے پاس تجربے موجود ہیں کہ جب یہ انہوں نے دیا ہے ایئر مارشلز وغیرہ کو ان کو تو انہوں نے ایئر لائنز کو کھڑا کیا ہے. وہ یہ تھا کہ وہاں پہ جس کو بھی لگاتے تھے وہ یونینز کے ہوسٹیج ہو جاتے تھے کیونکہ بھائی وہاں پہ یونینز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اسی طرح پولیٹیکل ایکٹیویٹی جہاں جس کی مرضی اس کو ٹرانسفر کرا دیا اور وہ جو ایم ڈیز ہیں وہ چونکہ یونین کے آگے بول نہیں سکتے. اب وہاں پہ مارشل آ گیا انہوں نے آ کے یونینز کو بھی کنٹرول کر دیا بلکہ ایک دو یونینز تو بند ہی کرا دی انہوں نے. تو یہ ہے کہ یہ اسٹیل مل ہوئی یہ ہوا. اب اسٹیل مل جنرل قیوم چلا رہے تھے 2008 میں انہوں نے چھوڑی 2007 میں اس وقت 20 ارب روپے کا پروفٹ تھا. آج وہاں پہ آپ 20 یا 25 ارب روپیہ سالانہ ان کو اپنی جیب سے دے رہے ہیں. یعنی وہ ٹھیک ہی نہیں پتا نہیں کتنے سالوں سے بند پڑی ہے ایک پیسے کی آمدنی اور لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں. تو یہ جب حالات ہوتے ہیں تو پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آرمی نے اچھا آرمی کے کسی ریٹائرڈ آدمی نے اچھا چلایا تھا تو ان کو پھر بلاؤ.
کیسے بنگالی نے اس سے اتفاق نہیں کیا؟
کسی ادارے کو 2 سال کے لیے منافع بخش کرنا بہت آسان ہے کیونکہ میں اکانومسٹ ہوں اور مجھے پتا ہے کس طرح یہ ہو سکتا ہے. مطلب اگر میں نے پرانا اسکریپ بیچ دیا تو اس وقت ریونیو بڑھ گیا پروفٹ میں چلا گیا. جب جنرل مشرف وہ آئے تھے تو ایک فارمر آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے جو ریلوے منسٹر بن گئے تھے. تو انہوں نے کہا میں 6 مہینے میں ریلوے کو خسارے سے پروفٹ میں لے آؤں گا. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو ریلوے کی زمین پہ کچی آبادیاں ہیں جو 40-40 سال سے وہاں پر ہے تو ان کچی آبادیوں کو ہٹا کے زمین بیچیں گے تو ریلوے پروفٹ میں آ جائے گا. کمال کی بات تو یہ ہوتی کہ جو ریفارم کرتے ان کے دور میں فوجی دور میں اور وہ اس کی وجہ سے ایک مضبوط ادارہ کھڑا ہو جاتا آگے چل کے. 2 سال کے بعد پھر کلاپس کر گیا تو آپ نے ظاہر ہے آپ نے تو وقتی طور پہ بہتر کر دیا, اس کی کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کی اور کوئی بہتری نہیں کی.
انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ہی نہیں حاضر فوجی افسر بھی بعض عہدوں پر تعینات کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے افسر پینشن بھی لیتے ہیں اور تنخواہ بھی. انہوں نے کہا کہ اس کی مثال کراچی میں تعینات رینجرز ہیں جو 2 تنخواہیں لیتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فوج اپنے تعمیراتی منصوبوں کے اخراجات اپنے وسائل سے پورے کرتی ہے اور اس کا ہاؤزنگ کا شعبہ اتنا بہتر اور منظم ہے کہ حکومت نے بھی اسے ہاؤزنگ کے اپنے منصوبوں کے لیے قابل قدر جانا ہے.
پھر ہاؤسنگ کا جو گورنمنٹ نے بنایا ایک اس نے ایک لیفٹیننٹ جنرل لیا ہے اور ایک آدھ اور ابھی اس کو اسسٹنٹ میجر جنرل کے طور پہ دیا گیا ہے. اب آرمی میں ہاؤسنگ کا ایک بہت بڑا محکمہ ڈپارٹمنٹ ہے جو ہم اپنے لوگوں کے لیے گھر بناتے ہیں اور وہ ہم اپنے سروس میں سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل تک کے رینک تک ہم سبسیڈائز وہ دیتے رہتے ہیں سبسکرائب کرتے رہتے ہیں. تو سبسکرپشن کی وجہ سے پیسہ جمع ہوتا ہے آخر پہ جب مکان بنتا ہے آرمی بنا کے دیتی ہے تو چونکہ بلک میں بنتے ہیں وہ آپ کو بڑا سستا اور کاسٹ ٹو کاسٹ آرمی دیتی ہے تو جو پیسہ آپ کا جمع ہے وہ پلس جتنا ایڈیشنل لگا وہ آپ کو آپ کی جو کیومولیٹڈ پینشن ملتی ہے آپ کو اس میں سے کاٹ لیا جاتا ہے. تو ان لوگوں کو یہ تجربہ تھا ہاؤسنگ کا. سو انہوں نے گورنمنٹ نے کہا کہ جی آپ کے اتنے سکسیزفل ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے آپ اپنے سارے سروس کو دیتے ہیں اور بناتے بھی آپ بڑی کم قیمت میں ہیں تو ہمیں اپنی آپ کی ایکسپرٹیز چاہیے تو اپنے لوگ دیں. سو ان کو 2-1 آفیسر وہاں سے دیے گئے جو ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ چلا رہے تھے.
تاہم قیصر بنگالی کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ فوج کی یہ تعمیرات پائیدار رہی ہوں.
یہ مت ہے. بہت ساری کراچی میں ایک پل بنایا گیا کانٹریکٹرز فوجی وہ تھے 15 دن کے بعد وہ پل گر گیا اور اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی. وہ انکوائری ہوئی لیکن کوئی بات آگے دوبارہ میڈیا میں نہیں آئی. تو اس طرح ناکامی کے بے شمار. ابھی کراچی میں انہوں نے گلیاری ایکسپریس وے بنایا جنرل مشرف کے دور میں. تو جو بنانے کا سارا جواز یہ تھا کہ جو ہیوی ٹریفک ہے وہ میں سڑکوں سے ہٹ کے ہی ایکسپریس وے پہ چلا جائے گا. جب ایکسپریس وے بن گیا تو اب ہیوی ٹریفک اس پہ الاؤڈ نہیں ہے. جب معلوم کیا اب یہ کیوں الاؤڈ نہیں ہے اور انہوں نے کہا جی یہ بہت کمزور ہے ہیوی ٹریفک ہینڈل نہیں کر سکتا.
لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کہتے ہیں کہ فوج کے پاس صنعتی منصوبے ایسے ہیں جن سے برآمدات بھی ہوتی ہیں اور فوج اپنے اخراجات بھی پورے کرتی ہے.
جو ایمونیشن فیکٹریز ہیں نا ہماری جیسے یہاں پہ بنتا ہے اس کا تو اپنا بجٹ ہے. کچھ وہ پیسہ خود بھی جنریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت سارے کچھ سول آئٹمس بھی بناتے ہیں اور کچھ یہ جیسے وہ ایکسپلوسیو وغیرہ بنا کے تو یہ کنسٹرکشن کمپنیز اور جو سیمنٹ بنانے والے کارخانے یہ وہ ان کو دیتے ہیں کیونکہ بلاسٹنگ کرتے ہیں چیزیں اور بھی اس طرح کے کچھ وہ کارٹیجز بیچتے ہیں, کئی چیزیں ہیں جو وہ بیچ کے کچھ پیسہ خود جنریٹ کرتے ہیں, کچھ ایکسپورٹ سے کرتے ہیں اور کچھ حکومت دیتی ہے. تو اس وجہ سے وہ میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر کوئی بہت ایکسٹرا کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت ہوگی, وہ پرانے بجٹ ہی شاید کام کریں. اس کے علاوہ جو ہمارے جیسے ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے, ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس ہے, یہ باہر کے کام کرتے ہیں اور اس سے پیسہ یہ خاصا جنریٹ کر لیتے ہیں, ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اے پی سیز وغیرہ یہ وہ. اور باہر کا یہ ہے کہ انہوں نے مثلا پولیس کے لیے پروونشل پولیس محکمے ہیں ان کے لیے کچھ بنایا, ان کو گاڑیاں بنا کے دیں کچھ اور کر کے, تو وہ ان سے پیسے کما لیے, وہ ان کے بجٹ سے آ گئے. تو اس طرح کچھ یہ کما لیتے ہیں کچھ ان کو دینا پڑتا ہے.
دو باتیں اس میں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ان کے کمرشل انٹرپرائزز ہیں ان پیسوں سے ڈیفنس کے ایکسپینڈیچر وہ بجٹ میں نہیں جاتا, ان کے جو پروفٹس ہیں وہ انہیں کے اداروں میں رہتے ہیں, ان کی جو انکم ہے ان کے جو ریونیوز ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹریجری میں نہیں جاتا, ڈیفینس ایکسپینڈیچر ٹوٹلی یہ بجٹ سے لیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا فوج کا کام ہے کمرشل انٹرپرائزز چلانا, مطلب یہاں تک کہ اب تو دھوبی کا کام بھی انہوں نے شروع کر دیا, دیر از اے آرمی لانڈری ہے ان کی, کسائی کا کام بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے, میٹ پروسیسنگ پلانٹ ہے اور بچر شاپ ہے فوج کی, تو یہ کیا فوج کا کام ہے؟ جب ایک زیادہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے نا, صرف روپی اینڈ پیسوں کے علاوہ ہم لوگوں کے لیے ہے, مطلب میں اپنے کپڑے دے سکتا ہوں فوجی لانڈری کو, میں فوجی میٹ شاپ سے جا کے خرید سکتا ہوں گوشت, عسکری بینک ہے میں اپنا اکاؤنٹ کھول سکتا ہوں, سب کے لیے ہے, لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کمپیٹ کرتے ہیں پھر, اور پرائیویٹ سیکٹر کی اسپیس ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے چونکہ ان کو تو ایک قسم کی بیک اپ ہے اسٹیٹ کی, ان کی بہت ساری انویسٹمنٹس اسٹیٹ سے انڈر ریٹن ہوتی ہے انفارملی. پھر سب سے زیادہ زمین جو ہے ہاؤسنگ تو ٹوٹلی اب فوجی چلاتی ہے نا, ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کے میلوں کے حساب سے زمین ہر شہر میں, کراچی, حیدرآباد, لاہور, پشاور, کوئٹہ, آدھے سے زیادہ شہر جو ہے وہ فوجی ہے, زمین ان کو دی گئی ہے ملٹری پرپزز کے لیے, لیز جو ان کے پاس ہے, لیکن وہاں وہ پرائیویٹ ریزیڈینشیل ہاؤسنگ بھی بناتے ہیں اور دیتے ہیں اور کمرشل سینٹرز بھی بناتے ہیں. لیکن مسئلہ سہولتوں کا نہیں ہے, یہ سہولتیں نہیں ہیں, آپ نے پورا ایک سیکٹر کارنر کر دیا, فرٹیلائزر انڈسٹری میں فوج کی مناپلی ہے, ہاؤسنگ انڈسٹری میں فوج کی نیئر مناپلی ہے, روڈ ٹرانسپورٹ میں نیشنل لوجسٹک سیل ڈومینیٹ کرتا ہے, تو معیشت کے جو سیکٹرز ہیں امپورٹنٹ سیکٹرز جو ہیں وہ اب فوج اس کو کمرشلی چلا رہی ہے, جس کا جو کام ہے وہی کرے نا, فوج کا کام ہے دفاع کرنا, فوج دفاع کرے, جو کور کمانڈر ہوتے ہیں وہ ڈی ایچ اے کے چیئرمین بھی ہوتے ہیں, تو کور کمانڈر کی سیلری اگر میں اپنے ٹیکس پہ پیسوں سے دے رہا ہوں, اس کو دے رہا ہوں تاکہ وہ ہماری دفاع کرے.
پاکستان میں فوج نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے بلکہ کسی بھی موسمی آفت, خواہ وہ سیلاب ہو, زلزلہ یا کوئی اور قدرتی آفت, فوج سویلین آبادی کی مدد کے لیے موجود ہوتی ہے. سی پیک جیسے ترقیاتی منصوبے جو بین الاقوامی اہمیت کے حامل ہیں, ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی فوج سنبھال رہی ہے, اور ملک کو دہشت گردی کے افریت سے محفوظ رکھنے کے لیے فوج کی خدمات اور قربانیاں نہ صرف موجودہ حالات میں پاکستان کے لیے اثاثہ ہیں بلکہ تاریخ میں بھی رقم ہو چکی ہیں, اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ میں ایشیا اسٹڈیز کے ڈائریکٹر شکیل احمد رامی کہتے ہیں ملک ایک خاندان کی طرح ہوتا ہے, اور اس میں اگر فوج اور سویلین مل کر کام کرتے ہیں تو اسے قابل قدر سمجھنا چاہیے.
دیکھیں یہ ایک فیملی ہے, کنٹری ایک فیملی ہوتا ہے, تو اس میں جو ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس حساب سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. جس کو میں تو اس کو کبھی اس چیز کو بائن نہیں کرتا سول ملٹری کی, جب یہ بات کرتے ہیں یہ سارے رولز ہیں جو ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ایک دوسرے کے لیے, اب جو جہاں پر رول بہتر پرفارم کر رہا ہے تو وہ اس کو کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سویلین اداروں میں آتے ہیں کہ وہ فوج کے بجٹ لینے کے لیے نہیں آتے ہیں, وہ سول ادارے کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے آتے ہیں, تو اس حساب سے یعنی کہ ان دو چیزوں کو مکس کرنا مجھے کوئی جسٹیفائیبل نہیں لگتا جی.
تاہم پاکستان کے معاشرے میں فوج اور سویلین کا فرق موجود ہے, اور اس فرق کو دور کرنے کے لیے شاید کوئی ماہر موجود نہیں ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے سمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
پاکستان کی معاشی مشکلات میں ایک اور اضافہ کیا ہے ٹڈی دل کے ایک حملے نے جس نے پاکستان میں بری طرح فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے. اس نقصان سے فوڈ سیکیورٹی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے, اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں ڈائریکٹر پلانٹ پروڈکشن پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل ڈاکٹر محمد اسحاق مستوئی. تو ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر محمد اسحاق مستوئی صاحب.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت یہ جو ٹڈی دل نے حملہ کیا ہے پورے پاکستان کو کے مختلف صوبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, تو کچھ اندازہ کہ کتنا نقصان یہ پہنچا چکے ہیں فصلوں کو اور اس سے آئندہ کے کیا اثرات ہوں گے فوڈ کی پروڈکشن پر اور فوڈ سیکیورٹی کا کوئی کیا معاملہ سامنے آ سکتا ہے؟
جی یہ جو لوکس کا حملہ ہے وہ تقریباً ہمارے پاس اپریل کی 25 تاریخ سے شروع ہوا ہے جو کہ نیشنل اندرونی ہے بلوچستان کے جو بریڈنگ ہوئی ہے وہاں سے آ رہا ہے اور کنٹینیوسلی یہ چلنا ہے سلسلہ کیونکہ ہمارے پاس 3 اسپاٹس ہیں ہاٹ اسپاٹس ہیں, ایک تو ہماری بلوچستان سے, دوسرا جو ایران سے پاپولیشن آنی ہے, تیسرا جو ہے ہارن آف افریقہ سے آنی ہے. تو وہ تقریباً جولائی تک آتے رہنا ہے اس نے, ابھی تو اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور جہاں تک نقصانات کا تعلق ہے ڈفرینٹ فصلات کو تھوڑا بہت نقصان ہو رہا ہے جس میں کاٹن ہمارے جو میجر کراپ ہے وہ کھڑا ہوا ہے, اس اگر تو وہ کراپ بڑی ہے تو اس کا 1-2 پتے کا نقصان ہے جو کہ وہ ریجنریٹ کرتا ہے پتا, اس کو کمپنسیٹ کر لیتا ہے پلانٹ. اگر کسی کہیں کہیں پہ یہ بھی ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ چھوٹا پلانٹس ہے تو وہ پورا کا پورا کھا گیا ہے جس کو کاشتکار بھائیوں نے ریسو کر لیا ہے. تو یہ بات انیشلی بہت پہلے کہنا مطلب بہت پہلے ہوگی کہ یہ نقصانات, لیکن اس کا جو ہماری طرف سے جو ریکمنڈیشن چلی گئی ہے ڈفرینٹ پروونسز چاروں پروونسز میں کہ جو جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کو رپورٹ آن ریکارڈ کیا جائے تاکہ اس کو جو ہے ہم گورنمنٹ کی جب پالیسی بنے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی تو ان کو کمپنسیٹ کر سکیں. ظاہر 2-4 ہفتے ضرور لگیں گے لیکن ہم نے کل سے ہم نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس کی معلومات جو ہے ہمیں ڈیلی بیس پہ چاہیے نیشنل کنٹرول سینٹر میں, کیونکہ نیچرلی لوکس ضروری نہیں ہے کہ سارا کا سارا ہمارے پاس آ جائے. یہ ہوتا ہے ونڈ ڈائریکشنز اور اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہو سکتا ہے میکسیمم پاپولیشن ڈائریکٹ انڈیا کی طرف چلی جائے جو کہ ہارن آف افریقہ یا ایران سے آئے گی. تو یہ دیکھیں گے ابھی کچھ آگے چل کے کہ کیا ہوتا ہے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ماحولیات کی تبدیلی ہے وہ ایک بڑا سبب بنی ہے اس ٹڈی دل کے حملے کا؟
بے شک, اس میں جو پچھلے سال بہت زیادہ مانسون کی بارشیں ہوئی ہیں بہت زیادہ, جس کی وجہ سے یہ پہلے تو ایک جنریشن اس کی سمر بریڈنگ میں ہوتی تھی ہمارے علاقے میں, اس وقت 2 بریڈنگ ہوئی کنٹینیوس بارشوں کی وجہ سے, بلکہ یہ جب واپسی جا رہی تھی بلوچستان اور ایران کی سرحدوں پہ تو اس وقت پھر جنوری دسمبر اور جنوری کے انیشل میں تو پھر ایک دفعہ بارشیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ پاپولیشن نہیں جا سکی اور اس نے نئی جگہوں پہ بسیرا کر لیا جس میں کے پی کا ایریا ہے, افغانستان کا ایریا ہے اور ایون اوکاڑا تک جو ہے پنجاب میں وہاں تک بسیرا کر لیا اور نئی بریڈنگ ایریاز جو ہے یہاں پہ اسٹیبلش ہو گئی ہیں لوکس کی, جس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ماحولیات کا ہی اثر ہے جو ایکسٹراڈنری بارشیں اور پھر جو ہمارے پہلے پرون ڈسٹرکٹس تھے وہ ٹوٹل بہت تھوڑے تھے, اب اس سے بڑھ کے 33-34 ہو چکے ہیں.
تو کچھ ٹڈی دل کے بارے میں مختصراً بتائیے کہ یہ ہے کیا کیڑا؟
یہ ایک صحرائی کیڑا ہے جو کہ ویسٹ افریقہ سے لے کر ہمارے گجرات یا راجستھان اور چولستان کے ایریا میں انڈیویجلی پایا جاتا ہے جو کہ 30 ممالک تک ہوتا ہے اور یہ نقصان نہیں کرتا صحرا میں ہی ہوتا ہے. جب ایکسٹرا آرڈنری بارشیں صحراؤں میں پڑ جائیں تو پھر اس کی پاپولیشن بڑھتی ہے, شرط یہ ہے کہ وہ بھی ان اٹینڈیڈ ہو, کیونکہ یہ 3 جو ایریا ہے ہمارے ویسٹ افریقہ اور پلس میں مڈل اور پلس میں ہمارے ساؤتھ ایشیا میں تین ریجنز بنی ہوئی ہیں، ایف اے او ان کو ہیڈ کرتا ہے، کنٹینیوسلی مانیٹر کرتے ہیں. اگر وہ ان اٹینڈیڈ رہی تو پھر یہ اپنے ایریا سے بڑھ کر، 30 ممالک سے بڑھ کر کوئی پلیگ کی صورت اختیار کرتی ہے، جو کہ ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ پلیگ کی طرف جا رہی ہے. لیکن ہمارے کنٹرول آپریشن بہترین ہیں، اس کے باوجود ہمیں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے. جس طرح ایران ہے ہمارے ایک سائڈ پہ، دوسری طرف انڈیا ہے، پاکستان جتنی بھی کوششیں کرے، اگر تو انڈیا اور ایران دونوں یا تینوں ہم کوآرڈینیٹ کر کے، کوآرڈینیٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ اس کو کنٹرول نہیں کرتے تو یہ ذرا مشکل ہوگا. ایران ابھی بھی مسائل میں ہے کہ ان کو سینکشن کی وجہ سے ان کے پاس پیسٹیسائڈ نہیں ہے، ان کو ہم پیسٹیسائڈ کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ مطلب کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے اس ڈیزرٹس کو، ڈیزرٹس لوکس کو کنٹرول کرنے کے لیے.
بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا اسحاق، ڈاکٹر محمد اسحاق مستوئی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ایسے میں کہ جب پاکستان کی معیشت انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہے، سمندر پار آباد پاکستانی اپنے آبائی ملک کی معیشت کو مستقل بنیادوں پر مضبوط کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے اکٹھے ہو کر کوششیں کر رہے ہیں. انہی کوششوں کی ایک کڑی پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اور اس میں انٹرپرینورشپ کے فروغ کے لیے اس وقت منعقد ہونے والی ایک 4 روزہ ورچوئل انویسٹمنٹ کانفرنس ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے. اس کانفرنس کا انعقاد اوورسیز پاکستانیوں کی تنظیم جمپ اسٹارٹ پاکستان کر رہی ہے. 30 ملکوں میں قائم اس تنظیم کے سینئر وائس پریزیڈنٹ فائنانس اور اس کے بورڈ آف ڈائریکٹریٹ کے رکن ہارون دوسانی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیوسٹن ٹیکسس سے. ان سے بات کرتے ہیں اور اس کانفرنس کے بارے میں مزید معلومات جانتے ہیں. السلام علیکم ہارون دوسانی صاحب.
جی وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟
میں اللہ کا شکر. آپ بتائیے کہ اس کانفرنس کی جو انویسٹمنٹ ان پاکستان 2020 ہو رہی ہے، اس میں آپ کا کیا رول ہے؟
جی تو سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ موقع دینے کا جمپ اسٹارٹ پاکستان کو اور پھر بات کرنے کا. ایکچولی یہ جمپ اسٹارٹ پاکستان کا جو ایک پلیٹ فارم ہے، اس کا مقصد جو ہے پاکستان میں تبدیلی لانا، معیشت کے حساب سے تبدیلی لانا، لوگوں کے اندر ایکو سسٹم وہاں پر پاکستان میں کریئٹ کرنا انٹرپرینورشپ کے لیے. اچھا مختلف ممالک اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی ریولوشن لے کے آتے ہیں، کوئی کہیں پر لیڈرز پیدا ہو جاتے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ مختلف ایسی چیزیں موومنٹ آتی ہیں. ہم بلیو کرتے ہیں کہ کسی کے لیڈر کے آنے کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے طور پر ایک ایسی موومنٹ تیار کریں جہاں پر کہ ایک سسٹینیبل ماڈل ہمارے سامنے آئے. تو جس طرح سے ٹرکی ہے، ایسٹرن یورپین کنٹریز ہے، وہاں پر کس طرح سے ہوا یہ انٹرپرینورشپ کا ایک کلچر کریٹ ہوا، جہاں پر کہ لوگ بجائے جاب ڈھونڈنے کے جاب کریٹ کرنے لگے. تو میرا یہ تھا اپنا اوریجنل مقصد کہ پاکستان میں اس قسم کی کوئی موومنٹ شروع کی جائے. اور اسی دوران جو ہے میرا جو ہے وہ ملاقات ہوئی خرم زبیری جو ہمارے ویژن لے کے اس کو آئے تھے، اور ماشاء اللہ ان کو میں نے جوائن کیا. اور الحمدللہ یہ ہر سال ایک ہم کانفرنس کرتے ہیں، تو اس کانفرنس کا مقصد اتنا ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں وہ لوگ جن کو سرمایہ کی ضرورت ہے ان کو ہم کنیکٹ کر سکیں ان لوگوں کے ساتھ پاکستان سے باہر جو ہے انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو سکے. تو میرا یہ مقصد تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ جوائن کیا، اور یہ اس کا یہ پہلی ہماری یہ ورچوئل کانفرنس ہو رہی ہے.
تو اس کانفرنس سے اب آپ کو کیا توقعات ہیں؟ کتنے لوگ شریک ہوں گے اس میں اور کیا سرمایہ آئے گا یا آ سکتا ہے؟
جی اچھا، اس میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ ساری جو بالکل کمپلیٹلی نیا کانسیپٹ ہے یہ نا، تو اس میں جو سب سے بڑا ہمارا جو مقصد ہے اس کو شاید ہم ابھی میجر نہ کر پائیں، اس کی حصول کو ہم ابھی میجر نہیں کر سکیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہاں پر پاکستان سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر اویئرنیس کریٹ کی جائے. تو جو اس کو ہم ایڈورٹائز کر کے اور ان سرکل کو ہم ایک شیپ دے رہے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر وہ لوگ جو انویسٹر ہیں جو کہ کبھی پاکستان کی طرف انہوں نے سوچا نہیں، کبھی انویسٹ کرنے کا, ان کو ہم ایک پلیٹفارم پرووائڈ کریں جہاں پر آ کر کے وہ ان سے ان کی ملاقاتیں ہوں جو کہ پاکستان میں جن کو سرمایہ کی ضرورت ہے. اچھا, ابھی کوئی ایسا پلیٹ فارم پاکستان میں موجود ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم کیا جا سکے. جو ہماری پچھلی کانفرنسز ہوتی رہی ہیں 2018, 16, 17, 18, 19 میں, وہ ہماری فزیکل کانفرنسز ہوتی, یہ ہماری ورچوئل کانفرنس ہے. تو اس کے اندر ہماری جو امید, جو ہماری امیدیں وابستہ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ یہاں سے ہمارے پاس جو انٹرسٹڈ انویسٹر ہیں جن کو دلچسپی ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی, وہ ان کو ہم ملائیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ پاکستان میں سرمایہ کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اچھا, اس کے لیے ہمارا ایک سرٹن کرائٹیریا ہے کہ پاکستان میں وہ کون سی کمپنیاں ہیں جو کہ اس کے اندر حصہ لے سکتی ہیں. سب سے پہلے تو وہ پروفیٹیبل ہوں, ان کا آلریڈی ایک ماڈل بنا ہوا ہو, اور ان کو جو ہے وہ پاکستان سے باہر مارکیٹ چاہیے یا ان کو پاکستان سے باہر کا سرمایہ چاہیے. تو یہ جو یہاں کے انویسٹر ہیں ہمارے, یہ بڑے منجھے ہوئے لوگ ہیں, اپنے کاروبار میں ماہر ہیں وہ, تو ان کو وہ جو پرووائڈ کریں گے وہ ایک سرمایہ ہی صرف نہیں ہے بلکہ سرمایہ کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے, اور اس ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ جو تیسری سب سے بڑی چیز ہے وہ یہاں کی منڈی پر ان کی رسائی ہوگی. تو اگر میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں, پاکستان میں اگر کوئی ایک ایسا جنرل ٹریڈیشنل انڈسٹری ہے جو کہ پاکستان میں اس کی ٹھیک ٹھاک اپنی کاروبار چل رہا ہے لیکن اس کو پاکستان سے باہر ابھی انٹروڈکشن نہیں ہے, تو اگر جو ہم میں سے جو انویسٹر ہیں ان سے ان کی ملاقات ہونے سے وہ نہ صرف ان کو کہ ان کو ایکسٹرا سرمایہ مل جائے گا بلکہ ان کو ایکسٹرا مارکیٹ بھی مل جائے گی. تو یہ ہماری امیدیں ہیں کہ ہم پاکستانی جو بزنسز ہیں, ایس ایم ایز ہیں یا اسٹارٹ اپس ہیں, ان کو ہم ایک جگہ پرووائڈ کریں جہاں پر کہ ان کو یہ تین چیزیں ملیں گی. ایک تو سرمایہ, اگر تو ان کی وہ اپنی کوالیفیکیشن صحیح ہے تو, اس کے علاوہ منڈی پہ ایکسس ملے گا, وہ تیسری جو ہے وہ ایکسپرٹ کے ساتھ ان کا ایک نیٹورکنگ ہو جائے گی. تو یہ ہے ہمارا, اگر ہم تین میں سے اگر ہم دو بھی اچیو کر لیتے ہیں یا تو ہمارے لیے ہم اس کو سکسیس کہیں گے, کیونکہ یہ ساری بزنس آپ کو پتا ہے کہ یہ ایوالونگ پروسیس ہے. تو ایک دفعہ جو سلسلہ ریلیشن شپ شروع ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک یہ مومنٹم پک کر جائے گی, اور ہمیں بہت امید ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا 1970 کی جو نیشنلائزیشن میں جو پاکستان کی ایک اسپرٹ ہے بزنس اسٹارٹ کرنے کی جو ابھی گم ہو گئی ہے, ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ ریوائیو کریں. تو یہ ہمارا مقصد ہے.
تو آپ خود بھی وہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں, تو کن شعبوں میں آپ نے سرمایہ کاری کی ہے پاکستان میں؟
اچھا, تو میں نے اسٹارٹ تو کیا تھا جب ریئل اسٹیٹ کے اندر, لیکن ریئل اسٹیٹ میں میں نے بعد میں دیکھا کہ ریئل اسٹیٹ کو میں انویسٹ کرنے سے میں نہیں سمجھتا کہ میں ملک کی کوئی خدمت کرتا ہوں. اس میں کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی سیریس قسم کی جابیں کریٹ ہوتی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں. تو میں نے ابھی بھی میرا انویسٹمنٹ ہے وہاں پر کچھ ریئل اسٹیٹ کے اندر, لیکن میرا ابھی زیادہ تر وہاں پر ہے ہمارے ان کنسورشیم ہم نے بنایا ہوا ہے جس کے اندر ہم اپنا ہر ایک اپنا سرمایہ ڈالتا ہے, اور پھر وہاں پر ہم ای کامرس کے اندر ایک جو ہے وہ ابھی ہم لوگ بڑے سیریسلی دیکھ رہے ہیں. مسٹر ماہر کے نام سے ہے پاکستان میں ایک نیا وہ کمپنی, ایک نیا اسٹارٹ اپ ہے, اس کے اندر ہم انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں. تو یہ وہ سروسز ہیں جن کے اندر ہم اپنا سرمایہ لگانا چاہتے ہیں. کہ اس کے دو ریزن, دو چیزیں, دو پاسبلٹی ہیں جس میں کہ میں پرسنلی اس میں انویسٹ کرتا ہوں. ایک تو وہ کہ جس کا جو آلریڈی بزنس کے اندر ہے لیکن ان کو کسی وجہ سے وہ گرو نہیں کر پاتے, تو ان کو جو ہے ہم اس کو اس کے ساتھ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی چیزیں ہیں, ابھی جو ہے وہ امیزون کے جو کچھ ڈیلرز ہیں پاکستان, جن کو بڑی مشکل ہوتی ہے پاکستان سے ان کو کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشن کرنے میں یہ وہ, تو ہم جو ہے وہ ایک کنسورشیم کریٹ کر رہے ہیں کہ جس میں کہ وہ لوگ جو پاکستان سے ای کامرس کے اندر امیزون کے اندر اپنی جو ہے وہ پروڈکٹ کو لانچ کرنا چاہتے ہیں ایف بی اے امیزون ماڈل کے اندر, تو ہم ان کے ساتھ ہم اپنا جو ہے وہ کولابریشن کر کے وہ اس کمپنی میں ان کو ہم اپنا شیئر دے دیں اور وہ کمپنی ہم یہاں سے رن کریں, تو ان کے جو ہے کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ کہ ان کو کریڈٹ کارڈ کی پروسیسنگ میں آسانی ہو جائے گی, دوسری یہ کہ ان کو ان کی جو اکاؤنٹ سیٹ اپ کی اسٹیبلش کرنے کی ریکوائرمنٹ کی, یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ہم خود یہاں سے ہینڈل کر سکتے ہیں. तो ये कुछ, लेकिन मोस्टली हमारा जो फोकस है वो है सर्विसेज या ई कॉमर्स का, तो उसके अंदर हमने जो है वो अपनी वो की हुई है। पाकिस्तान में अभी जो मजीद जो अभी हाउसिंग का जो गवर्नमेंट का जो प्लान है उसके अंदर भी अब कुछ स्मॉल बिजनेसेस को जो है वो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटियां निकलेंगी, तो हमारा ये भी है कि इंशाल्लाह हम उसके अंदर भी अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान में मैं एक चीज थोड़ी सी बताता चलूंगी, जब आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बड़ा बड़ा खौफ सा होता है कि ना एक यहाँ पर एस्टेब्लिश मार्केट से आप निकल करके एक अनसर्टन उसके अंदर जा रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें मैं पिछले 2 साल में पाकिस्तान में जब मैं यंग बच्चों से मिला हूँ, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे निकल रहे हैं जो कि पाकिस्तान में इन स्टार्टअप को शुरू कर रहे हैं, उनको उनके अंदर जो जो एक जज्बा है, एक वलवला है, एक कुछ करने की जो एक एक एक, एक, एक समझ लें कि एक अपना अपना डेडिकेशन है, उसको देखते हुए ना मुझे बहुत उम्मीद है पाकिस्तान से कि हमारी ये यंग जनरेशन जो है जो जो तकरीबन 90s में पैदा हुए थे ये सारे लोग, ये जो है ना उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि ये लोग जो है ये पाकिस्तान में एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो मूवमेंट जिसको हम पुश कर रहे हैं उसमें वो हमारा बहुत हाथ बटाएंगे। तो अब मैं आपको इसी सिलसिले में बताता चलूं कि इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया से जब इन लोगों से मेरी मुलाकातें हुई जो कि सिर्फ खास इस मकसद के लिए पाकिस्तान में आए, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए थे लास्ट ईयर 2019 में, कि उनको वो जानना चाहते थे कि हम किस तरह से हम अपने इन्वेस्टमेंट का 10% 12% 15% पाकिस्तान में लगाएं। उनका मकसद जरूरी नहीं है कि उनको प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ उनको ये चाहिए कि एक फुलफिलमेंट हो इनकी लाइफ के अंदर कि हमने कारोबार किया दूसरे मुल्कों में, मुनाफा हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल ली हमने, लेकिन हम अब एक जी चाहता है कि काश हम पाकिस्तान में भी 100, 50, 200, 500 हजार जॉबें क्रिएट करें। तो एक ये भी मकसद है और हम इसके लिए जो है वो हम ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ऐसी कंपनियां, ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर के जिनको हम ग्रूम कर सके, वो ग्रूम होने के बाद इंशाल्लाह वो अपने लिए भी एक रोजी का जरिया बने के दूसरों के लिए भी वो एक मौका फराहम करें
और ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी एक तरह की तमानियत देंगे कि उन्होंने भी कुछ किया अपने अपने नेटिव कंट्री के लिए, पे बैक किया।
और असल में इसमें यात्री एक ऊंची दी है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को अभी एक मॉडल चाहिए कि एक ऐसा सिस्टमेटिक मॉडल मिल जाए उनको कि अगर कोई नया भी पाकिस्तानी और इस ओवरसीज पाकिस्तानी बंदा अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहे तो उसको उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि इस तरह से करूंगा मैं कि इस कंपनी को कॉल करूंगा, ये कंपनी मुझे इससे मिला देगी और फिर मैं इस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो हम इस एक्चुअली हमारा जो सबसे बड़ा मकसद है इस कॉन्फ्रेंस का भी और बाकी जो हमारे एफर्ट जो चल रहे हैं उसका मकसद सिर्फ इतना है कि हम इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दें कि कोई सैन फ्रांसिस्को में बैठा हुआ या डेनवर में बैठा हुआ, यू नो ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड में बैठा हुआ कोई बंदा सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे जाए, चार क्लिक करे और उसके सामने जो है ये 100 कंपनियां आ जाए और उसकी पूरी डिटेल आ जाए उसके पास, ये कंपनियां और उस कंपनियों को हम अपने तौर पर जांच पड़ताल कर रहे हैं उसकी। तो ये मकसद है हमारा और इंशाल्लाह इसमें हमें बड़ी उम्मीद है जरूर कामयाब होंगे।
बेहद शुक्रिया हारून दुसानी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप यहाँ ह्यूस्टन टेक्सस में कई कंपनियों के मालिक हैं और गिरती हुई कंपनियों को संभाला देते हैं, उनको नई जिंदगी देते हैं और पाकिस्तान में तो नए सिरे से नई कंपनियां बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं और उस पर सरमायाकारी कर रहे हैं और बड़े अज़्म के साथ आपने जंप स्टार्ट पाकिस्तान को ज्वाइन किया है कि पाकिस्तान की मईशत में एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करें उसकी मईशत को। आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू,
थैंक यू।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने पुलिस में इस्लाहात का एक बिल सेनेट में पेश करने का फैसला किया है। इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक बिल ऐवान में पेश किया था, मगर ख्याल किया जा रहा था कि चूंकि अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है इसलिए इसके मंजूर होने का इम्कान बहुत कम है। अमरीका में एक सियाफाम शहरी की पुलिस की कार्रवाई में हलाकत के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरों में یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پولیس کے محکمے میں اصلاحات کی جائیں اور اسے ایسے لوگوں سے پاک کیا جائے جو نسلی امتیاز رکھتے ہیں. مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر.
میں اس درد سے تھک چکا ہوں جو ہر دم کسی نئے افریقی امریکی کی موت کی خبر سے محسوس ہوتا ہے. یہ الفاظ ہیں فلورنس پرائٹ کے جو انہوں نے امریکی کانگریس کی جوڈیشیری کمیٹی کی ایک سماعت میں کہے. وہ بھائی ہیں اس سیافام امریکی جارج پرائٹ کے جو امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپلس میں پولیس کی جانب سے اسے گرفتار کرنے کی کاروائی میں ہلاک ہو گیا. اس کی موت کی ویڈیو منظر عام پر آتے ہی پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے، جن میں دیگر مطالبات کے ساتھ یہ مطالبہ زور پکڑ گیا کہ پولیس کے رویے میں تبدیلی ضروری ہے، پولیس میں اصلاحات لازم ہیں، اور بعض مقامات پر پولیس کا بجٹ بند کر دینے اور بعض جگہ پولیس ہی کو ختم کر دینے کے نعرے بھی بلند ہوئے، جس کی مثال منیاپولس کی سٹی کاؤنسل ہے جس نے پولیس کا محکمہ ہی ختم کر دینے کی منظوری دی. اگرچہ ملک میں اس بارے میں مختلف خیالات پائے جاتے ہیں کہ آیا پولیس کا بجٹ کم کیا جائے، مگر اکثریت چاہتی ہے کہ پولیس میں اصلاحات کی جائیں، اور ظاہر ہے ایسا قانون سازی کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے. چنانچہ کل ڈیموکریٹک پارٹی نے اصلاحات کا اپنا ایک بل ایوان میں پیش کیا، اور آج ریپبلکن پارٹی نے سینٹ میں اپنی تجاویز پیش کر دی ہیں. خیال کیا جا رہا تھا کہ موجودہ احتجاجی مظاہروں کے دوران ریپبلکنز جس طرح بے نیازی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں اور جس پر انہیں نکتہ چینی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، وہ سینٹ میں اپنی اکثریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس میں اصلاحات کا ڈیموکریٹک بل منظور نہیں ہونے دیں گے. مگر امریکہ میں یہ سال انتخابات کا سال ہے، اور دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی کسی سیاسی دھچکے کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور احتجاجی مظاہروں میں جس طرح امریکی بلا تفریق رنگ و نسل اور کسی سیاسی ترجیح سے بالا تر ہو کر شریک ہوئے ہیں، اس نے سیاستدانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ عملی طور پر کچھ کر کے دکھائیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی جانب سے اب پولیس کے نظام میں تبدیلی کی جو تجاویز پیش کی جا رہی ہیں ان میں سے کچھ مشترک بھی ہیں، جو کہ ایک غیر معمولی بات ہے. طلعت رشید ایک عرصے سے ریپبلکن پارٹی سے وابستہ ہیں، اور اس کی متعدد کمیٹیوں کے نہ صرف عہدیدار رہ چکے ہیں بلکہ اس وقت شکاگو کی ول کاؤنٹی میں بولنگ بروکس کے پولیس کمشنر بھی ہیں. پولیس میں اصلاحات کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ دونوں پارٹیوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، کیونکہ دونوں کو احساس ہے کہ پولیس کا محکمہ مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں ہے.
کے کام کریں گے کیونکہ ایک سائڈ تو مشکل ہوگا. ریپبلکن بھی اس ایگری کرتے ہیں، اور بلکہ یہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو بھی رپورٹنگ لوکل ہوتی ہے وہ شیئر کریں ایف بی آئی سے اور جسٹس ڈپارٹمنٹ سے، اور اس کے علاوہ جو اپنے پیئرز ہیں ان کو ان کے ساتھ بھی شیئر کریں. پیئرز مینس کہ جو لوکل آپ کے سٹیز ہیں، اسٹیٹس ہیں یا کاؤنٹیز ہیں، جو بھی ڈیٹا ان کے پاس ہے اس کو شیئر کریں، تاکہ یہ دونوں سٹیز یا جتنے بھی سٹی انوالو ہیں ایک دوسرے کو وہ ایک دوسرے سے سیکھ سکیں.
اور نہ ہی پولیس کے بجٹ میں کمی کا فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کے خیال میں پولیس کی امریکہ میں جس قدر ضرورت ہے اور جتنے گونگو فرائض پولیس انجام دیتی ہے، ان کو دیکھتے ہوئے ملک اس کی افرادی قوت یا اس کے وسائل میں کمی کا متحمل نہیں ہو سکتا.
جو مین ان میں ڈفرنس یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفنڈنگ کی جائے، نمبر ون. نمبر ٹو، کچھ جو ہیں پولیس سٹیز جو اسٹیٹس کہہ رہی ہیں کہ ان کو کمپلیٹلی ڈسمینٹل کر دیا جائے، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا کہ اگر آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کو بالکل ہی ختم کر دیں یا ان کی ڈیفنڈنگ کر دیں. اس میں کافی کامنٹس کافی دنوں سے آ رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ ظاہر آپ انشورنس والے آپ کی پولیس رپورٹ مانگتے ہیں، آپ پولیس والے کہیں گے جی ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں، ہم ایکسیڈنٹ کو رپورٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کہاں سے انشورنس لیں گے، آپ کس طرح انشورنس کا کلیم فائل کریں گے؟
علی اکبر مرزا نیو یارک میں ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ ہیں اور ایک سابق امیدوار بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ریپبلکن بل کی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں، تاہم سینٹ میں ریپبلکنز کی اکثریت اور ایک ریپبلکن صدر کی موجودگی میں انہیں یہ توقع نہیں ہے کہ ڈیموکریٹس کا کوئی بل کامیاب ہو جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں جانب سے کوششوں کی صورت میں پبلک کی بہتری کا کوئی منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اچھا ہوگا.
ایک پولیٹیکل موو تھا ڈیموکریٹس کی طرف سے، اس کا جواب ریپبلکنز نے اپنے پولیٹیکل موو سے کر دیا، اور ریپبلکنز اس میں کامیاب ہوں گے اور جو ڈیموکریٹس کا پروپوزل ہے میری نظر میں وہ بالکل پیچھے رہ جائے گا.
لیکن کچھ جو مین پوائنٹس ہیں اگر وہی منظور ہو جائیں تو آپ کے خیال میں فائدہ ہو سکتا ہے؟
یقیناً دیکھیں کوئی بھی چیز پاس ہوگی تو وہ اٹ ول بی ون اسٹیپ فارورڈ, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھی چیز پاس ہوگی اس سے کوئی بھلا ہی ہوگا, چاہے وہ ڈیموکریٹک پروپوزل میں سے کوئی لیا جائے یا ریپبلکنز جو پروپوزل لائیں اس میں سے ہو.
پولیس کمشنر طلعت رشید کہتے ہیں کہ ریپبلکنز نے اپنی جو تجاویز تیار کی ہیں انہیں جسٹس ایکٹ کا نام دیا گیا ہے.
جو 10 پوائنٹس ریپبلکن نے کیے ہیں انہوں نے اس کا نام رکھا ہے جسٹس ایکٹ, جو جس کی ابریویشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسٹ اینڈ یونیفائنگ سولوشن ٹو جو کمیشن وغیرہ فار ایوری ون, فار جو جنرل پبلک بھی ہے. پھر یہ ہے کہ پولیس کی ٹریننگ جو ہے اس پہ یہ لوگ ریپبلکن زور دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ان کو دوبارہ ٹرین کریں گے تاکہ کمیونٹی کے لحاظ سے اپنے آپ کو ٹرین کریں.
انہوں نے کہا کہ ریپبلکن کوالیفائڈ امیونٹی کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں جس کے تحت پولیس کو فرائض کی انجام دہی کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے یا جرم کے خلاف استثناء حاصل ہے.
پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کوالیفائڈ امیونٹی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سول آفیسرز ہوتے ہیں, پولیس سمجھ لیں گورنمنٹ والے ہو گئے, ان کو امیونٹی مل جاتی ہے کوئی بھی کام کریں کرائم کریں, تو یہ اس پہ تھوڑی سی ریفارم ہوگی.
علی اکبر مرزا نے کہا کہ پولیس کو حاصل استثناء کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ پولیس کی یونینز اور استثناء پولیس والوں کو ہر سزا سے بچا لیتے ہیں.
اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں پولیس یونینز کا جو کردار ہے وہ بڑا انفارچونیٹلی بڑا نیگیٹو ہے.
علی اکبر مرزا نے مزید کہا کہ اگرچہ عام کہا جا رہا ہے کہ پولیس نسل کی بنیاد پر امتیاز برتتی ہے مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا.
میرے نزدیک یہ ریشل ایشو یقیناً ہے اور بھی بہت سے کئی ایشوز ہیں اس میں, لا اینڈ آرڈر کا ایشوز ہے, لوکل ایڈمنسٹریشن کا ایشو ہے, میئر ان کو کیا آرڈر دیتے ہیں, کس قسم کا پولیس کمشنر اپوائنٹ کرتے ہیں, یہ ساری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ یہ صرف ریشل ایشو نہیں ہے. مثلاً آپ یہ جارج فلوئڈ کا کیس دیکھیں تو اس میں چار پولیس والے شامل ہیں, اس میں سے ایک بلیک ہے, ایک ایشین ہے اور دو گورے ہیں. تو اب وہ بلیک بھی تو وہاں موجود تھا, وہ ایشین بھی تو وہاں موجود تھا.
انہوں نے کہا کہ پولیس کو کمیونٹی کی نمائندگی کرنی چاہیے اور اس کا حصہ ہونا چاہیے. پولیس میں ریشل پروفائلنگ یا نسل کی بنیاد پر امتیاز کے بارے میں ریپبلکن طلعت رشید کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا.
ریشل پروفائلنگ دیکھیں نا, یہ تو ڈے ون سے ہو رہی ہے اور یہ ہوتی رہے گی. آپ جتنا مرضی کریں آپ اس کو الیمینیشن کرنے کی ضرورت, سخت ضرورت ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن یہ ناممکن ہے کیونکہ ہر پولیس فورس ہر جگہ کہیں بھی چلے جائیں, ہر محکمے میں چلے جائیں, اس میں کچھ نہ کچھ قسم کے لوگ, کچھ قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب کہ بیڈ ایپلز اس کو کہہ سکتے ہیں,
مگر اس کو ختم نہیں تو کم ضرور ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ریشیل پروفائلنگ کی شکایات غلط بھی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ریپبلکن دو کمیشن بنا رہے ہیں, ایک جسٹس ڈپارٹمنٹ اور ایک کمیونٹی کے جائزے کے لیے. ڈیموکریٹک پارٹی کے علی اکبر مرزا کہتے ہیں کہ پولیس میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ اس میں نفسیاتی اور معاشرتی ماہرین کی شمولیت کی بھی ضرورت ہے جو اسے ایک بہتر ادارہ بنا سکیں.
وہاں کے لیے تو سوشل ورکرز ہونے چاہیے, سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے, بہت سی اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. کہ ایک بڑا کمپریہنسو سبجیکٹ ہے جس پہ کافی سیر حاصل گفتگو کی ضرورت ہے اور مختلف پروپوزلز پہ ہر اینگل سے بحث ہونی چاہیے.
پولیس میں اصلاحات اور نسلی امتیاز کے خاتمے کے مطالبات کی گونج پورے ملک میں سنائی دی ہے اور ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس دونوں کے لیے اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا. مرزا علی اکبر کہتے ہیں اب ریپبلکنز امریکی افریقیوں کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی ڈیموکریٹس انہیں فار گرانٹیڈ لیں گے. اور کانگریس کی جوڈیشری کمیٹی میں جارج فلوئڈ کے بھائی کے الفاظ اب بھی گونج رہے ہیں کہ میرے بھائی نے بار بار مدد کے لیے پکارا, اس نے بار بار کہا کہ اسے سانس نہیں آ رہی, کسی نے اس کی بات نہیں سنی, اب تو وہ جان سے گیا, اب تو بلیک امریکنز کی بات سن لی جائے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ایسے میں کہ امریکہ میں پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے مطالبے کیے جا رہے ہیں, اس بارے میں قانون نافذ کرنے والے اہلکار کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں سبا شاہ کی رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
پولیس کی حراست میں ہونے والی جورج فلوئڈ کی موت نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔
اس شہر میں صرف الفاظ استعمال نہیں ہوں گے، یہاں تبدیلی آئے گی۔ این وائی پی ڈی میں ایسی تبدیلی ہوگی جسے آپ دیکھ سکیں گے اور یقین کر سکیں گے۔
جہاں مظاہرین فلوئڈ اور ان جیسے بہت سے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، وہی کچھ واقعات میں تو خود پولیس بھی ان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ پولیس کی طرف سے یہ حمایت کیوں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن عدیل رانا۔
جو ابھی ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں میں نے ایک بھی نہ یونین ہو یا پھر کوئی آفیسر ہو، گورا کالا جو مرضی، کہ کسی نے بھی اس کو ڈیناؤنس نہ کیا ہو شروع سے۔
پولیس افسران کو خود ماننا ہوگا کہ تعصب موجود ہے اور بربریت پائی جاتی ہے۔
مظاہرین یہ بھی چاہتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے طاقت کے بے جا استعمال کو روکا جائے۔ کچھ لوگ پولیس فورس کو توڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کچھ اس کی فنڈنگ روکنے کا۔ ایسی قانون سازی کی کوششیں کی جا رہی ہیں جس کے ذریعے پولیس سے بدعنوانی، چوک ہولز پر پابندی عائد کرنے اور نسل پرستی کے واقعات کو روکنے میں آسانی پیدا ہو۔
ہمیں پولیس کا ایک ایسا محکمہ درکار ہے جو واقعتاً ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہو جو محبت کو پھیلاتے ہیں۔ آپ اپنے پولیس افسران کو ووٹ دیں، اور جب کوئی مسئلہ ہو تو ہم انفرادی افسران کے بجائے ان کی قیادت کو جواب دہ ٹھہرا سکیں۔
کیپٹن عدیل رانا نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کی مسلم سوسائٹی کے صدر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی ایسوسی ایشن نے پولیس اور مسلمان کمیونٹی کے درمیان ایک لنک قائم کیا ہے۔
ایک تو آپ کہتے ہیں کہ سسٹم چینج نہیں کر سکتے جب تک آپ سسٹم کے اندر نہ ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور لوگ اس سسٹم میں آئیں تاکہ ایک تو ایجوکیٹ کر سکیں لوگوں کو کہ کیا مسلم ویلیوز ہیں، کیا مسلم کمیونٹی کی نیڈز ہیں، اور ویدر پاکستان کی بھی، جیسے پاکستانی کیا کیا کلچر ہے، کیا لیڈیز کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، آدمیوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ۔ تو وہ جب تک ہم انوالو نہیں ہوں گے یہ آپ نہیں کر سکتے۔
وہ کہتے ہیں دوسری کمیونٹیز کی طرح مسلم کمیونٹی کے بھی مسائل ہیں اور اس کے حل کے لیے ڈائیلاگ بہت ضروری ہے۔
جو لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں وہ صرف ویسے فرسٹریٹڈ نہیں ہے کہ ان کو اچھا لگتا ہے کہ باہر سڑک میں آ کے لمبے گھنٹوں کے لیے مارچ کریں لانگ ڈسٹینس کے لیے۔ آبویسلی یہاں پہ ایشوز ہیں جو صرف پولیس میں نہیں ہیں، پورے سوسائٹی میں، پورے سسٹم میں ہیں، اور وہ جب تک آپ پوری سوسائٹی کو ایز اے ہول نہیں دیکھیں گے اس طرح آپ یہ سسٹم چینج نہیں کر سکیں گے۔
ان کے مطابق یہ امریکہ کی خوبصورتی ہے کہ یہاں ہر کسی کو احتجاج کا حق حاصل ہے، اور پرامن طریقے سے دیا گیا پیغام نہ صرف سنا جاتا ہے بلکہ اثر بھی رکھتا ہے۔ کیمرامین گلفام خان کے ساتھ سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔
اور اب آخر میں مظاہروں کے حوالے سے ہی ایک رپورٹ فائزہ بخاری سے سنتے ہیں۔
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ڈی سی بلیک آؤٹ تحریک صرف چند افراد سے شروع ہوئی لیکن جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے تیزی سے مقبول ہو گئی۔ کلیمسن یونیورسٹی سے منسلک پیٹرک وارن کہتے ہیں کہ اس کا مقصد عوام کو ایسے الجھانا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہ جان سکیں۔ پیٹرک کے مطابق حفاظتی ٹیکوں اور کووڈ 19 کے معاملے میں ایسی افواہیں اور بھی خطرناک ہو سکتی ہیں۔
What is the transmission rate of COVID-19? I have no idea.
کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی رفتار کیا ہے مجھے نہیں معلوم، نہ ہی لوگوں کو صحیح پتا ہے۔ اس کا انحصار بہت سی باتوں پر ہے اور یہ غیر یقینی افواہوں کو جنم دیتی ہے۔
ماہرین کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایسے جعلی اکاؤنٹس کو بند کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن بڑی سماجی تحریکوں میں یہ اب بھی منظر عام پر آ جاتے ہیں۔
If you were already protesting in DC, you were already
DC میں مظاہرہ کرتے ہوئے آپ پہلے سے ہی پولیس کے خلاف غصے میں ہوں گے۔ پولیس اور شہریوں کے درمیان پرتشدد واقعات کے بعد آپ حکومتی اقدامات پر نکتہ چینی کریں گے، تو آپ ذہنی طور پر تیار ہوں گے یہ ماننے کے لیے کہ حکومت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، جیسے تمام کمیونیکیشن کاٹ کر کوئی انتہائی قدم اٹھانا۔
ماہرین متفق ہیں کہ تمام افواہوں کو روکنا ناممکن ہے لیکن ان پر قابو پانا سود بند ثابت ہوتا ہے۔ وہ عوام کو مشورہ دیتے ہیں کہ کچھ بھی پڑھنے کے بعد اس کا تجزیہ کریں اور کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں۔ ماریا پرس کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیا